بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں. عزیز سامعین, ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب حبیب اللہ پور احمدی, جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین, ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. سامعین, آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے پروگرام سماعت فرمائیں. ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر کے سحر ٹی وی اور ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام سماعت فرما سکتے ہیں اور سحر ٹی وی کے پروگرام ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. اور آپ پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے عالمی خبریں, عالمی خبروں کے بعد سیاسی تجزیہ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے بعد پروگرام بزم دوستاں یادوں کے جھروکے, اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے. عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران میں مکمل طور پر تیار شدہ ٹریننگ جیٹ یاسین کی رونمائی اور پروڈکشن لائن کا افتتاح کر دیا گیا ہے. ایران کی وزارت خارجہ نے ہفتے کی شام اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کے معاہدے کے حوالے سے ایک اہم بیان شائع کیا ہے. پاکستان اور افغانستان کی وزارت خارجہ سمیت علاقے اور دنیا کے مختلف ملکوں, نیز بین الاقوامی اداروں نے اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کیا ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ امریکی سازش کے تحت ہماری حکومت ختم کر دی گئی اور اب ہم اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہندوستان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے دور دراز کے علاقوں کے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے. اور حزب اللہ لبنان کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے بغیر علاقے کا مستقبل کوئی خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. گزشتہ روز ایران میں مکمل طور پر تیار شدہ ٹریننگ جیٹ یاسین کی رونمائی اور پروڈکشن لائن کا افتتاح کیا گیا. اس پیش رفت کے بعد ایران ٹریننگ جیٹ بنانے میں مکمل طور پر خود کفیل ہو گیا ہے. وزیر دفاع جنرل محمد رضا آشتیانی نے یاسین نام کے فوجی ٹریننگ جیٹ کی پیداواری نمونے کی رونمائی کی, جو کہ جیٹ فائٹر طیاروں کے پائلٹ کی ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جائے گا. اس موقع پر یاسین ٹریننگ جیٹ کی پروڈکشن لائن کا بھی افتتاح کیا گیا, اور اس طرح ایران تربیتی جیٹ طیارے بنانے میں خود کفیل ہو گیا ہے. وزیر دفاع جنرل محمد رضا آشتیانی نے اس موقع پر کہا کہ یاسین ٹریننگ جیٹ کو کم مسافت تک پرواز کرنے والے لڑاکا طیارے کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جنرل آشتیانی نے کہا کہ یہ جیٹ طیارہ مکمل طور پر ایران میں ڈیزائن اور بنایا گیا ہے. اس موقع پر فضائیہ کے کمانڈر ان چیف جنرل حمید واحدی نے بھی کہا کہ اس سے قبل جیٹ فائٹر ٹریننگ کے لیے پائلٹس کو دوسرے ممالک روانہ کیا جاتا تھا, اور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف عائد پابندیوں کے نتیجے میں یہ شعبہ بہت زیادہ متاثر ہوا تھا. جنرل حمید واحدی نے کہا کہ یاسین ٹریننگ جیٹ کو فضائیہ کی فلیٹ میں شامل کر کے ٹریننگ کی مدت کو کم اور معیار کو مزید بڑھایا جا سکے گا. قابل ذکر ہے کہ اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں ٹریننگ جیٹ ایئر کرافٹ تیار کیے جانے کے باوجود ان طیاروں کے ایویونک سسٹم اور انجن پر چند گنی چنی کمپنیوں کی اجارہ داری ہے، جسے ایرانی ماہرین نے ختم کرتے ہوئے اس طیارے کے تمام اجزاء ملک کے اندر تیار کیے ہیں۔ فضائیہ کے سربراہ نے اعلان کیا کہ ایران اس نوعیت کے طیارے بنانے میں مکمل طور پر خود کفیل ہو چکا ہے۔ یاد رہے رہبر انقلاب اسلامی نے 31 اگست 2016 کو وزارت دفاع کے اعلیٰ عہدیداروں اور ماہرین سے خطاب کرتے ہوئے دفاع اور حملے کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کو ایران کا مسلمہ حق قرار دیا ہے۔ قابل ذکر ہے ایران کی دفاعی حکمت عملی دشمنوں کو کسی بھی نوعیت کے حملے سے باز رکھنے پر استوار ہے، جس کے لیے فوجی اور اسلحہ جاتی میدان میں طاقتور ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ایران کے بجٹ میں دفاعی اخراجات کا حصہ علاقے کے ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ہفتے کی شام اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کے معاہدے کے حوالے سے ایک اعلامیہ نشر کیا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بیجنگ میں ہونے والی بات چیت کے دوران دونوں ممالک نے جمعہ 11 مارچ کو 7 سال بعد سفارتی تعلقات بحال کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ممالک کے معاہدے کے مطابق ایران اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ زیادہ سے زیادہ 2 ماہ تک ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ سفیروں کے تبادلے اور سفارت خانوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے عمل درآمد کی بنیاد فراہم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تعلقات کی بحالی اور دیگر ضروریات بھی طے کریں گے۔ ایرنا نیوز ایجنسی کے مطابق اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی متوازن خارجہ پالیسی اور متحرک سفارتکاری پر استوار ہے، اور حالیہ اقدام باہمی تعامل کے نظریے کے عملی نفاذ کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو معمول کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہمسایہ ممالک سے دوستی کی پالیسی اور سابقہ مؤثر اقدامات کی تکمیل کے لیے حالیہ اقدام ایران کے عزم اور مضبوط ارادے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی حکومت نے اس اقدام سے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ ایرانی قوم کے ساتھ ساتھ مسلم اقوام دوستوں اور علاقے کے پڑوسیوں کے مفادات کے تحفظ کے راستے پر گامزن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جامع امن اور استحکام کے لیے علاقائی صلاحیتوں اور حکومتوں کے مشترکہ اور اجتماعی مفادات کو یقینی بنانے پر یقین رکھتا ہے۔ اس بیان میں اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ نے ایران اور سعودی عرب اور خطے کی دیگر اقوام کے مشترکہ مفادات کے تحفظ میں اس معاہدے کے کردار اور مثبت اثرات پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نیز چین کی میزبانی اور اس میدان میں دوست اور ہمسایہ حکومتوں عراق اور عمان کے مؤثر کردار کی قدردانی بھی کی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے تہران اور ریاض کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ سمجھوتا 2 برسوں کے مذاکرات کا نتیجہ ہے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ایران اور سعودی عرب نے 7 برسوں کے بعد اپنے 2 طرفہ سفارتی تعلقات بحال کیے جانے کے بارے میں سمجھوتا طے کیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے تاکید کی ہے کہ یہ 2 طرفہ سمجھوتا اچھی ہمسائیگی اور دونوں ملکوں کے قومی اقتدار اعلیٰ کے احترام کی بنیاد پر طے پایا ہے۔ انہوں نے ایران کے ساتھ سمجھوتے کو 2 برسوں کے مذاکرات کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ سمجھوتے میں طے پایا ہے کہ دونوں ممالک علاقے کے سیکیورٹی کے مسائل حل کرنے اور اختلافات کے حل کے لیے مذاکرات کے اصول کو اہمیت دیں گے۔ ادھر پاکستان اور افغانستان کی وزارت خارجہ سمیت علاقے اور دنیا کے مختلف ملکوں نیز بین الاقوامی اداروں نے اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی برقراری سے علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی پر اثر پڑے گا اور اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کی وزارت خارجہ اور اسی طرح علاقے اور دنیا کے مختلف ملکوں نیز بین الاقوامی اداروں نے بھی اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کیا ہے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک مثبت قدم قرار دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی برقراری سے علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی پر اثر پڑے گا اور اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ تعلقات علاقے میں کثیر جانبہ تعاون اور تعلقات کے فروغ کا باعث بنیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی ایران اور سعودی عرب کے مابین طے شدہ معاہدے میں اہم کردار ادا کرنے والے ممالک کی قدردانی کی۔ انتونیو گوترس نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے مابین نیک نیتی، اچھی ہمسائیگی اور ہم جواری پر مبنی تعلقات خلیج فارس کے علاقے کے امن و استحکام میں بڑا اہم اور کلیدی کردار رکھتے ہیں۔ جہاں ساری دنیا نے ریاض تہران معاہدے کا خیر مقدم اور اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے، وہیں غاصب صہیونی حکومت میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے اس معاہدے کو بڑی خطرناک تبدیلی قرار دیتے ہوئے اسے ایران کی سیاسی کامیابی سے تعبیر کیا۔ نفتالی نے اس معاہدے کا ذمہ دار بنیامین نتنیاہو کی حکومت کو قرار دیا اور اس پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ تہران ریاض معاہدہ اس حکومت کی رسوا کن شکست ہے اور یہ اسرائیل کے اندرونی اختلافات کا نتیجہ ہے۔ خیال رہے ایران اور سعودی عرب نے عراق، عمان اور چین کی ثالثی میں 7 سال کے بعد بیجنگ شہر میں اپنے سفارتی تعلقات کی بحالی پر اتفاق کیا ہے۔ کراچی میں صنعت اور توانائی کی بین الاقوامی نمائش میں ایرانی کمپنیوں نے بھی بڑے پیمانے پر شرکت کی ہے۔ کراچی میں منعقد ہونے والی تیل، گیس اور توانائی کی 19ویں بین الاقوامی نمائش میں اسلامی جمہوری ایران کی کمپنیوں کے علاوہ چین، تائیوان، بیلاروس، امارات، مصر، امریکہ، جاپان اور جرمنی سمیت متعدد ممالک نے شرکت کی۔ پاکستان میں ایران کے کمرشل کونسلر حسین امینی نے اس نمائش کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ تیل، گیس، توانائی، کانکنی، معدنی صنعت اور پارچہ بافی کے شعبوں میں سرگرم متعدد کمپنیوں نے اس نمائش میں شرکت کیا، جس سے تعاون کا بہترین موقع فراہم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سے بھی کئی نجی اور سرکاری کمپنیوں نے اس نمائش میں حصہ لیا، جن میں ایران کے گیس کے ترقیاتی منصوبوں کی کمپنیوں کا نام دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کمپنی نے ایران میں متعدد فنی منصوبوں کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے سابق وزیراعظم عمران خان پر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی تکمیل میں رکاوٹیں ڈالنے کا الزام عائد کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی اے پی پی کی رپورٹ کے مطابق وزیراعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان اپنے ہی آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بے اختلاف کے رہنما پر ملک میں عدم استحکام پھیلانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ عمران نہیں چاہتا کہ غریب عوام کو مہنگائی، معاشی دباؤ سے نجات ملے اور پاکستان کے لیے وسائل کی راہ ہموار ہو۔ ادھر پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے اتوار کو لاہور سے انتخابی ریلی نکالنے اور اس کی قیادت خود کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لاہور میں ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اتوار 2 بجے لاہور میں انتخابی ریلی نکالی جائے گی اور ریلی کی قیادت میں خود کروں گا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک برطانوی ڈپلومیٹ نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو سی آئی اے نے ختم کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی سازش کے تحت ہماری حکومت ختم کر دی گئی اور ہم اب اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی عدلیہ سے یہی مسئلہ ہے کہ وہ میرے مسئلے میں تو میرے ساتھ کھڑی ہو گئی، لیکن تشدد کے ان معاملات پر کیوں کھڑی نہیں ہوئی؟ مجھ پر توہین عدالت کا مقدمہ بنا، مریم نواز ساری جگہ جا جا کر عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، اس پر توہین عدالت کا کیس کیوں نہیں بن رہا؟ ملک میں یہ 2 قانون کیوں؟ عمران خان نے کہا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور میں سابق وزیراعظم ہو کر پرچہ نہیں کٹوا سکا، کیونکہ اس میں ایک خاص انسان کا نام آ رہا تھا جو کہ قانون سے بالاتر ہے۔ یہ قتل کریں، تشدد کریں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ہمیں اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے۔ مجھ پر اب تک 80 مقدمات تو ہو گئے، ہم پر ظلم اور ہم پر ہی مقدمہ ہے، اور یہ ہے جنگل کا قانون۔ عمران خان نے کہا کہ عوام کا سمندر الیکشن کے لیے نکلنے والا ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت ملک کے دور دراز کے علاقے کے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت ملک کے دور دراز کے علاقوں کے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان میں سے کئی لوگوں کو پہلی بار سرکاری اسکیموں کا فائدہ مل رہا ہے۔ افغانستان کے صوبہ بلخ کے صدر مقام مزار شریف میں آوا نیوز ایجنسی کے دفتر میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں کم سے کم 32 افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ اینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ یہ دہشت گردانہ بم دھماکہ آوا نیوز ایجنسی کے دفتر میں اس وقت ہوا جب صحافیوں کی قدردانی کی غرض سے منعقدہ ایک تقریب جاری تھی. بتایا جاتا ہے 2 افراد جان بحق اور 30 دیگر زخمی ہوئے ہیں. حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا کہ اسرائیل کے بغیر علاقے کا مستقبل کوئی خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے. المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصراللہ نے ایک تقریب سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ علاقے اور پوری دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیاں اس حقیقت کا ثبوت ہیں کہ یمن، شام اور علاقے کے دیگر ملکوں کا محاصرہ شکست سے دوچار ہوگا. انہوں نے کہا کہ مقبوضہ فلسطین کی غاصب سے انہی حکومت میں اندرونی مسائل بھی اس غاصب حکومت کے زوال کا باعث بنیں گے اور یہ خود ایک حقیقت ہے. سید حسن نصراللہ نے کہا کہ غرب اردن سمیت تمام مقبوضہ علاقوں میں استحکامت اور مزاحمت کا عمل اپنی اہمیت کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور مزاحمت کا یہ عمل علاقے کا مستقبل طے کرے گا. انہوں نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے سمجھوتے کو ایک اہم تبدیلی قرار دیا اور کہا کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ دونوں ملکوں میں تعلقات علاقے کی تمام قوموں کے مفاد میں ہیں. فلسطینی نوجوان صہیونی حکومت کی جانب سے سخت سیکیورٹی تدابیر اختیار کیے جانے کے باوجود مسجد الاقصی کے مختلف حصوں میں اپنی بھرپور موجودگی کا اظہار کر رہے ہیں. فلسطین کی تحریکی مزاحمت کے مختلف گروہوں نے صہیونی مخالف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غرب اردن کے مختلف علاقوں میں مقبوضہ بیت المقدس میں 18 صہیونیت مخالف کارروائیاں انجام دی گئی ہیں. فلسطینیوں کے ان کارروائیوں میں دسیوں غاصب صہیونی زخمی ہوئے ہیں. فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی جوانوں نے مختلف علاقوں میں فائرنگ اور دھماکہ خیز مواد کا استعمال کرتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کی جارے فوجیوں کی وحشیانہ جارحیت کا بھرپور مقابلہ کیا ہے. اور آخر میں یہ خبر کہ تیونس کے صدر نے کہا ہے کہ شام کے ساتھ اعلیٰ سطح پر تعلقات قائم نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. تیونس کے صدر قیس سعید نے کہا کہ شام کے ساتھ اعلیٰ سطح پر باضابطہ تعلقات قائم کرنا ضروری اور لازمی ہے. القدس العربی ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے تیونس کے وزیر خارجہ نبیل عمار سے خطاب میں کہا کہ شام اور تیونس کے لیے سفیروں کا تبادلہ نہ کرنے کا کوئی عذر نہیں ہے. تیونس کے صدر نے مزید کہا کہ شام کی حکمران حکومت کا مسئلہ اس ملک کے عوام سے متعلق ہے اور ہم صرف شامی حکومت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور شامی عوام کی خواہشات اور انتخاب میں مداخلت نہیں کرتے. قیس سعید کے مطابق کچھ ممالک 20ویں صدی کے آغاز سے شام کی تقسیم کے خواہاں رہے ہیں اور تیونس اس مسئلے کو کبھی قبول نہیں کرے گا. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. عزیز سامعین، پاکستان اور افغانستان کی وزارت خارجہ سمیت علاقے اور دنیا کے مختلف ملکوں، نیز بین الاقوامی اداروں نے اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کیا ہے. سماعت فرمائیے اس موضوع پر ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. مسلم دنیا کے 2 نہایت اہم ملکوں سعودی عرب اور ایران کے درمیان کئی برسوں سے جاری شدید کشیدگی کا خاتمہ اور سفارتی تعلقات کی بحالی پر اتفاق پوری عالمی برادری کے لیے بلا شبہ بڑی خوش آئند پیش رفت ہے، جس سے جنگ زدہ مسلم ملکوں یمن اور شام سمیت پورے مشرق وسطی میں پائیدار قائم امن کے امکانات روشن ہوئے ہیں. عالمی امن کے حوالے سے اس امید افزا پیش رفت میں چین کی دور اندیش اور صاحب بصیرت کی عادت نے کلیدی کردار ادا کیا، جس پر وہ بجا طور پر خراج تحسین کی حقدار ہے. چین کے دارالحکومت بیجنگ میں سعودی عرب، ایران اور چین کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیہ کے مطابق تہران اور ریاض نے اتفاق کر لیا ہے کہ 2 ماہ کے اندر باہمی سفارتی تعلقات کی بحالی کا عمل مکمل کر لیں گے اور دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کے سفارت خانے اور مشن کام شروع کر دیں گے. ایران کی خبر رسائی ایجنسی اتنا کے مطابق ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کے حالیہ دورے کے بعد سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری نے چین کا دورہ کیا تاکہ مسائل حل کرنے کے لیے سعودی وفد کے ساتھ وسیع مذاکرات کا آغاز کیا جائے. ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری اور سعودی عرب کے قومی سلامتی کے مشیر کے درمیان کئی دنوں تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں نے تعلقات کی بحالی کا معاہدہ کر لیا. پھر ایک تقریب میں ایران، سعودی عرب اور چین کی جانب سے ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا جس کے مطابق دو ماہ میں سفارتی تعلقات کی بحالی اور باہمی خود مختاری کے احترام اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر زور دیتے ہوئے دونوں ممالک نے 17 اپریل 2001 کو طے پانے والے سیکیورٹی تعاون کے معاہدے پر عمل درآمد پر اتفاق کر لیا. دونوں ممالک نے 27 مئی 1998 کے عام معاہدے پر بھی اتفاق کیا جس کا مقصد اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری، تکنیکی، سائنسی، ثقافتی، کھیلوں اور نوجوانوں کے امور میں تعلقات کو فروغ دینا تھا. اپنے مشترکہ بیان میں تینوں ممالک نے علاقائی اور بین الاقوامی امن اور سلامتی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ہر تدبیر بروئے کار لانے پر زور دیا. واضح ہے دونوں ممالک کے درمیان 2019 سے تعلقات میں کشیدگی تھی جب سعودی عرب نے ایران پر سعودی آئل ڈپو پر ڈرون حملہ کرنے کا الزام عائد کیا تھا، تاہم ایران نے اس الزام کی تردید کی تھی. یمن کے حوثی سعودی عرب پر سرحد پار میزائل اور ڈرون حملے کرتے رہے اور 2022 میں وہ حملے متحدہ عرب امارات تک جا پہنچے تھے. امید کی جانی چاہیے کہ سعودی ایران تعلقات کی بحالی جلدی یمن اور شام میں جاری جنگ اور بدامنی کے خاتمے کا باعث بنے گی، جیسے کہ ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے اپنے ایک بیان میں اس معاہدے کو بجا طور پر مشرق وسطی میں روشن امکانات کا نقیب قرار دیا ہے. امریکہ کی جانب سے بھی سعودی ایران معاہدے پر اظہار مسرت اطمینان بخش بات ہے. وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان کے مطابق امریکہ معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ ہے اور یمن میں جنگ کے خاتمے اور مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے سلسلے میں کسی بھی کوشش کا خیر مقدم کرتا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی اس معاہدے پر تینوں ملکوں، خصوصاً چین کی قیادت کی دور اندیشی اور فراست کو سراہتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ یہ اہم سفارتی پیش رفت علاقائی اور عالمی امن و استحکام میں نہایت معاون ثابت ہوگی. بلا شبہ جنگ اور ہمروئی کسی مسئلے کا حل نہیں، تنازعات کا منصفانہ تصفیہ نیک نیتی سے کیے جانے والے افہام و تفہیم کے عمل ہی سے ممکن ہوتا ہے. ایران اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات کی بحالی کو مشرق وسطی میں امریکی مفادات کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے. پاکستان کے سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ یہ معاہدہ چین میں ہونا اس بات کا اظہار ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن کس طرف جا رہا ہے. چین نے سعودی عرب اور ایران کے سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے اہم معاہدہ کروا دیا ہے. امریکہ میں پاکستان کی سابقہ سفیر ملیہ لودھی نے کہا کہ ایران سعودی معاہدہ امریکہ کے ساتھ اسرائیل کے لیے بھی بڑا دھچکا ہے. ایران کو تنہا کرنے کی امریکی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں. سعودی جیو اسٹریٹجک ایکسپرٹ فہیم حامد الحامد نے کہا کہ چین اس خطے کی اہم طاقت اور امن و استحکام کی علامت ہے. یہ معاہدہ سعودی حکومت کی اس پالیسی کا اظہار ہے کہ اب ایران اور سعودی اتحادی کے طور پر آگے بڑھیں گے. ممتاز تجزیہ کار عادل نجم نے کہا کہ امریکہ اس صورتحال پر خاموش نہیں بیٹھے گا. ادھر ایران سعودی عرب تعلقات کی بحالی کو اسرائیل کے لیے دھچکا اور نیتن یاہو حکومت کی ناکامی بھی قرار دیا گیا ہے. اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لاپڈ نے کہا ہے کہ وزیراعظم نیتن یاہو کی مکمل ناکام خارجہ پالیسی نے خطرناک صورتحال پیدا کر دی ہے. اقوام متحدہ نے سفارتی تعلقات دوبارہ شروع کرنے کے سعودی ایران معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس عمل میں چین کے کردار کی تعریف کی ہے. عالمی برادری نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. سعودی عرب کی ایران کے ساتھ تعلقات بحالی کی نئی حیران کن کوششوں نے اسرائیل سے سفارتی سطح پر نازک روابط کو نیا موڑ دے دیا ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق یہ اپنے تئیں معمول کے مطابق تعلقات کی بحالی کی جانب قدم ہے. سعودی عرب اور ایران دونوں نے 7 سال تک سفارتی روابط منقطع رکھنے کے بعد ریاض اور تہران میں 2 ماہ کے اندر سفارت خانے کھولنے کا اعلان کیا ہے. دونوں ممالک نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ سلامتی اور اقتصادی امور پر 20 سال قبل ہونے والے باہمی سمجھوتوں پر بھی عمل درآمد ہوگا. چین کی جانب سے کرائے جانے والے سمجھوتے پر اسرائیل میں خود وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو اندرون ملک شدید تنقید کا سامنا ہے، جنہوں نے اپنے اس عزم کو واضح کر دیا تھا کہ وہ ایران کے خلاف علاقائی اتحاد میں سعودی عرب کو شامل کرنے کا عزم رکھتے ہیں. لیکن اسرائیلی اپوزیشن لیڈر لیپڈ نے کہا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو کی مکمل ناکام خارجہ پالیسی نے خطرناک صورتحال پیدا کر دی ہے، جبکہ علاقائی مبصرین نے خبردار کیا ہے کہ سعودی ایران تعاون اور سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ روابط اپنے حقیقی مضمرات کے حوالے سے واضح ہیں۔ سعودی تجزیہ کار عزیز الغاشیان نے کہا کہ یہ تاثر ہمیشہ مصنوعی رہا ہے کہ سعودی عرب ایران کے مقابلے میں اسرائیل سے قریبی تعلقات اور قربت کا خواہاں رہا ہے۔ 7 سال سے منقطع تعلقات کے بعد ایران اور سعودی عرب نے 10 مارچ کو بیجنگ میں چین کی ثالثی سے تعلقات کی بحالی کے ایک بیانیے پر جو دستخط کیے ہیں اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے معاہدے کے خطے کے ممالک پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور تقریباً تمام ممالک نے اس معاہدے کا خیر مقدم اور دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ سے رابطہ کر کے اس معاہدے پر مبارکباد بھی دی ہے۔ دوسری طرف سعودی حکومت مغربی ایشیائی خطے میں ایسی کھلاڑی ہے جو نہ صرف اس معاہدے کا خیر مقدم نہیں کرتی بلکہ اسے اپنی واضح طور پر ناکامی بھی سمجھتی ہے۔ سعودی حکومت کے سابق وزیراعظم یار لیپڈ نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کے معاہدے پر رد عمل میں تاکید کیا ہے کہ یہ معاہدہ سعودی حکومت کی مکمل ناکامی ہے۔ سعودی حکومت کے ایک اور سابق وزیراعظم نفتالی بینٹ نے بھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے معاہدے کے رد عمل میں نتنیاہو کی کابینہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ معاہدہ سعودی حکومت کی حکومت کے لیے ایک شرمناک ناکامی ہے اور اس کے نتیجے میں داخلی کمزوری اور اندرونی اختلافات میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ اسرائیل کے لیے ایک خطرناک پیش رفت اور یہ ایران کی سیاسی فتح ہے۔ اسرائیل نے ہمیشہ اسلامی ممالک بالخصوص اسلامی طاقتوں جیسے اسلامی جمہوریہ ایران، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان اختلاف کو ہوا دی ہے۔ اسرائیل اسلامی ممالک کے درمیان اختلافات کو ان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی عرب ممالک سے تعلقات اور صہیونی مفادات کو متاثر کر سکتی ہے، جس کے لیے اسرائیل عرصے سے کوشاں رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ صہیونی حکومت کی ایران فوبک پالیسی کی شکست ہے۔ ایک طرف دو اہم اسلامی طاقتوں کے درمیان تعلقات بحال ہوں گے تو دوسری طرف اسلامی جمہوریہ ایران کے حوالے سے سعودی پالیسی میں تبدیلی سے دوسرے عرب ممالک کے تہران کے ساتھ تعلقات نہ صرف بحال ہوں گے بلکہ یہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب نے 2 ماہ میں تعلقات بحال کرنے پر اتفاق کیا، جبکہ اسرائیل نے گزشتہ 2 سالوں میں ریاض کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی بہت کوششیں کی لیکن وہ اس اہم مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام زاویہ نگاہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال رازا اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال رازا اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال رازا اطہر سے ملتا ہے، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے۔
اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں حسب معمول پیش کی جائے گی آج کے دن کی مخصوص دعا. تو سامعین سماعت فرمائیے آپ کے خطوط اور ہمارے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں.
بزم دوستاں سامعین کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے.
جی باجی آپ نے بہت اچھے الفاظ سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہم ہمیشہ ہی یہ دعا کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے سامعین ہمیشہ خوش و خرم رہیں اور صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں. جی باجی پہلا خط کس کا ہے؟
سب سے پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد سے مصطفیٰ ہادی صاحب نے. وہ لکھتے ہیں کہ کافی دنوں سے خط لکھنے کا سوچ رہا تھا لیکن آج کل ہو کر ایک ہفتہ گزر گیا. آج میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ شام کی نشریات کے بعد ریڈیو تہران کے لیے خط تحریر کروں گا. تو شام کی نشریات سن رہا تھا, بہت ہی اچھی نشریات رہی, آواز کی کیفیت بھی قدرے بہتر تھی. ریڈیو میں معمولی شور کوئی خاص بات نہیں, آپ لوگ نہایت محنت سے پروگرام بناتے ہیں. میں عرصہ دراز سے ریڈیو تہران سن رہا ہوں اور یہ ریڈیو اسٹیشن اب میری معمول کی زندگی کا حصہ ہو گیا ہے. آج بات کی جائے ریڈیو تہران کی خبروں کا تو جواب ہی نہیں. ایران سمیت علاقے کی اہم خبریں ہمیں ریڈیو تہران سے سننے کو ملتی ہیں اور میرے دیگر دوست بھی مجھ سے ایران کے حالات اور اہم خبروں کا سوال کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ریڈیو تہران پابندی کے ساتھ سنتا ہوں. ریڈیو تہران کے دیگر پروگراموں میں آج کا ایران, آس پاس, افغانستان اور پاکستان, گزشتہ ہفتے کے دوران دریچے, افکار و نظریات بھی مجھے بہت پسند ہیں. ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میری طرف سے ڈھیروں دعائیں.
جی مصطفیٰ ہادی صاحب آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. آپ ہمارے پرانے سامع ہیں, عرصہ دراز سے آپ ریڈیو تہران کے پروگرام سن رہے ہیں لیکن خط نہیں لکھا تھا اب تک, لیکن اب آپ نے خط لکھنے کا ارادہ کیا اور خط لکھ بھی دیا, اس کے لیے آپ کا شکریہ. آپ کو ریڈیو تہران کی نشریات اچھی لگتی ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے اور یہ بھی ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ آپ کے علاقے میں آواز کی کیفیت بہتر ہے. آپ ریڈیو تہران کو پابندی سے سنتے ہیں اور ہماری خبروں سے مطمئن ہیں, یہ بات ہمارے لیے مزید خوشی کی بات ہے. اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے ذریعے ایران کے حالات اور خبریں وغیرہ آپ کے دوستوں اور دوسرے افراد تک بھی پہنچ جاتی ہیں, یعنی آپ بھی ایک طرح سے ریڈیو کا ہی کام کر رہے ہیں. ریڈیو تہران کے ذریعے آپ تک خبریں اور حالات حاضرہ کے بارے میں معلومات وغیرہ پہنچ جاتی ہیں, یعنی آپ بھی تقریباً وہی کام کر رہے ہیں. آپ اپنی کوششوں کو جاری رکھیے اور ایک بار پھر خط لکھنے کا شکریہ. امید ہے آپ آئندہ بھی ہمیں خط لکھتے رہیں گے اور کوشش کیجئے کہ خط لکھنے میں یعنی دو خط لکھنے میں فاصلہ کم ہو. جی جی باجی
بہت شکریہ ہاشم علی. اور یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے اشتیاق علی صاحب نے. وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں, آپ کی نشریات بہت ہی اچھی اور معیاری ہوتی ہیں۔ سارے پروگراموں میں سامعین کے لیے معلومات کا خزانہ ہوتا ہے۔ ویسے ریڈیو کی دنیا کی ایک الگ دنیا ہے۔ ویسے آج کل لوگ ریڈیو سننے کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے اور ٹی وی کے پروگراموں کو دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن ریڈیو معلومات کی منتقلی کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور آسان طریقے سے دنیا بھر کی خبریں ہمیں مل جاتی ہیں۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے میں نے اپنے گزشتہ خط میں تفصیل سے روشنی ڈالی تھی اور آپ کے پروگراموں کے حوالے سے لکھا تھا کہ آپ کے پروگرام ہمیں روحانی اور معنوی اعتبار سے آراستہ کرتے ہیں۔ صبح کی نشریات میں پیش کیا جانے والا پروگرام صبح امید مجھے بہت ہی پسند ہے، جس میں ساری باتیں دل کو بھاتی ہیں۔ پروگرام بزم دوستاں تو ہمارا بہت ہی پسندیدہ پروگرام ہے۔ ریڈیو تہران کے میزبان نہایت ہی محبت سے سامعین کے خطوط کا جواب دیتے ہیں۔ سننے میں اچھا لگتا ہے اور اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ ریڈیو تہران کا بہت ہی پرانا سامع ہوں اور ہمارے شہر میں ریڈیو تہران سننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو ریڈیو تہران پابندی کے ساتھ سنتے ہیں۔ شام کی نشریات میں نشر ہونے والا پروگرام نور ایمان بھی ریڈیو تہران کا ایک منفرد پروگرام ہے، جس کو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ شاید میری تحریر کچھ لمبی ہو گئی ہے، اس مقام پر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔
جی اشتیاق علی صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں خط لکھا اور آپ کو ریڈیو تہران کی نشریات پسند آ رہی ہیں، اور ریڈیو کی اہمیت و افادیت کے بارے میں جو آپ نے لکھا ہے بالکل صحیح ہے۔ ریڈیو ہو یا ٹی وی یا اب سوشل میڈیا کا زمانہ، یہ سب ذرائع اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں اور کسی بھی ذریعے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ریڈیو کی اہمیت و افادیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ ریڈیو کا کام ٹی وی نہیں کر سکتا اور ٹی وی کا کام ریڈیو نہیں کر سکتا۔ بہرحال ریڈیو کی اہمیت ناقابل انکار ہے۔ پروگرام پسند کرنے کا ایک بار پھر شکریہ، امید ہے آپ آئندہ بھی ہمیں خط لکھتے رہیں گے۔ جی باجی، اب کس کا خط ہے اگلا؟
جی اگلا خط پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد سے ناصر شیرازی صاحب ہمیں لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں اور ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ خط تاخیر سے تحریر کرنے پر معذرت چاہتا ہوں۔ آج کے مشینی دور میں خط لکھنا بھی ایک بہت مشقت والا کام ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر خطوط میں گفتگو رہتی ہے، اس لیے زیادہ بات نہیں کروں گا۔ ریڈیو تہران کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام مجھے بہت ہی پسند ہیں۔ خبریں اور سیاسی گفتگو کا معیار بہت بلند ہوتا ہے اور ڈاکٹر راشد نقوی صاحب بڑی تفصیل سے حالات حاضرہ پر روشنی ڈالتے ہیں اور ہر موضوع کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صبح کی نشریات میں بھی پروگرام انداز جہاں میں اچھی گفتگو سننے کو ملتی ہے اور پاکستان اور ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار نہایت ہی اچھے انداز میں علاقائی حالات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران کی نشریات سے ہمیں ایران کے صحیح حالات کا علم ہوتا ہے، جبکہ ریڈیو تہران کے مختلف پروگراموں میں ایران میں رونما ہونے والی ترقی و پیش رفت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے۔ ایران کی دفاعی ترقی اور اسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ایران کے دانشوروں کے کارناموں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ میں ریڈیو تہران اس لیے بھی پابندی کے ساتھ سنتا ہوں کہ اس کے ذریعے علاقائی خبریں صحیح زاویے سے ہم تک پہنچتی ہیں۔
جی ناصر شیرازی صاحب، آپ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کوشش جاری رکھیے گا اور اس کوشش کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ ریڈیو تہران کے پرانے سامع ہیں اور خط تاخیر سے لکھا ہے، تو کوئی بات نہیں، خط آپ نے لکھا تو صحیح اور خط لکھنے کا شکریہ، معذرت کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ عام طور سے انسان کے ساتھ بہت سی مصروفیات رہتی ہیں، کام کاج رہتا ہے اور بقول آپ کے یہ مشینی دور ہے، تو کچھ تاخیر ہو جائے تو اس میں معذرت خواہی کی کیا ضرورت۔ ہاں بس غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے، دیر سویر تو ناصر صاحب ہوتی ہی رہتی ہے۔ آپ نے ایران کی ترقی و پیش رفت کی بھی بات کی ہے۔ جی ہاں، ایران نے اسلامی انقلاب کے بعد بہت ترقی و پیش رفت کی ہے، خاص طور سے اس لیے بھی کہ اس درمیان ایران کو غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کا بھی سامنا رہا ہے۔ ان سب غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے باوجود ایران ترقی کے راستے پر گامزن رہا اور انشاءاللہ آئندہ بھی گامزن رہے گا۔ ایران پابندیوں سے اور دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے اور اس نے یہ اب تک ثابت بھی کیا ہے۔ ایران کی ترقی و پیش رفت کا دشمنان ایران کو بھی اقرار ہے لیکن اظہار نہیں کرتے، یہی بہت ہے کہ وہ بالآخر دیر سویر اقرار کر لیتے ہیں، اظہار نہ کرنا تو ان کی مجبوری ہے۔ خیر، ایک بار پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے خط لکھا، اور آئندہ بھی ہمیں خط لکھتے رہیے گا۔ جی باجی، اب شاید وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اگلا خط شامل کیا جائے، تو باجی سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔
اگلے پروگرام تک کے لیے ہاشم علی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 اسفند، 19 شعبان اور 12 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انیس شعبان سن 6 ہجری قمری کو غزوہ بنی مستلق لڑی گئی۔ بنی مستلق قبیلے کا تعلق خزاعہ قبائل سے تھا جو قدیم زمانے میں ہجرت کر کے مکے کے نزدیک آباد ہو گیا تھا۔ اس قبیلے کی بزرگ شخصیات ہمیشہ مکے میں بت پرستی کو عام کرنے میں لگی رہتی تھیں۔ مدینے میں مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار آنے کے بعد بنی مستلق قبیلہ، جو بت پرستی پر اصرار کر رہا تھا، مسلمانوں سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس اصحاب کے ہمراہ اس سے مقابلے کے لیے نکلے۔ اس جنگ میں قبیلہ بنی مستلق کو مسلمانوں کے ہاتھوں کراری شکست ہوئی۔ بارہ مارچ سن 1854 عیسوی کو فرانس، برطانیہ اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان تاریخی قسطنطنیہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے تینوں مذکورہ ممالک کو زار روس کے مقابلے میں بہت سی کامیابیاں ملی۔ ان ممالک کو جنگ کریمہ میں ملنے والی کامیابی بھی اسی معاہدے کے بعد ملی۔ بارہ مارچ سن 1930 عیسوی کو ہندوستان میں مہاتما گاندھی کے حکم پر سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز ہوا۔ یہ تحریک، جس میں ہندوستان کے تمام محب وطن اور حریت پسند شریک تھے، انگریزوں کی سامراجی حکومت کی طرف سے نمک پر عائد ٹیکس میں اضافے کے فیصلے کے خلاف شروع کی گئی تھی۔ تحریک آزادی کے لیڈر مہاتما گاندھی نے 78,000 افراد کے قافلے کے ساتھ اس تحریک کے تحت نمک جمع کرنا شروع کیا۔ انگریزوں نے ہزاروں افراد کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور اسی وجہ سے سرکاری دفاتر کا کام کاج بہت زیادہ متاثر ہوا۔ بارہ مارچ سن 1949 عیسوی کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے ایک قرارداد منظور کی، جسے قرارداد مقاصد کا نام دیا گیا۔ اس قرارداد کا مسودہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے تیار کیا تھا، جس میں پاکستان کے دستور کی بنیاد اور مملکت پاکستان کے مقاصد بیان کیے گئے تھے۔ اس قرارداد کو دستور ساز اسمبلی نے چند ترامیم کے بعد منظور کر لیا اور بعد میں اس قرارداد کو پاکستان کے آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ اکیس اسفند سن 1357 ہجری شمسی کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران سینٹو معاہدے سے نکل گیا اور اس کے بعد یہ معاہدہ عملاً ختم ہو گیا۔ دراصل 1333 ہجری شمسی میں ترکی اور عراق نے امریکہ کی تجویز پر میثاق بغداد کے نام سے فوجی تعاون کا ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس کے کچھ ماہ کے بعد ایران، پاکستان اور برطانیہ بھی اس میں شامل ہو گئے اور میثاق بغداد کا نام بدل کر سینٹو رکھ دیا گیا۔ سینٹو معاہدہ نیٹو اور سیٹو معاہدوں کے سلسلے کی ہی ایک کڑی تھا، جن کا مقصد سابق سوویت یونین اور اس کے اتحادی ممالک کے خلاف محاصرہ تنگ کرنا تھا، اور یہ سب امریکہ کی منصوبہ بندی تھی۔ لیکن سن 1337 ہجری شمسی میں عراق میں عبدالکریم قاسم کی فوجی بغاوت کے بعد عراق سینٹو معاہدے سے نکل گیا۔ پاکستان نے بھی سینٹو کے رکن ممالک کی طرف سے ہندوستان کے مقابلے میں اس کی حمایت نہ کیے جانے کی وجہ سے اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر سینٹو معاہدے سے ایران کے نکل جانے کے بعد یہ معاہدہ عملی طور پر کالعدم قرار پا گیا۔ بارہ مارچ سن 1993 عیسوی کو اردو کے معروف عوامی اور انقلابی شاعر حبیب جالب کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام حبیب احمد تھا اور وہ 24 مارچ 1928 عیسوی کو برطانوی سامراجی دور میں پنجاب کے ضلع ہوشیارپور میں پیدا ہوئے تھے۔ حبیب جالب قیام پاکستان کے بعد کراچی منتقل ہو گئے، لیکن سن 1956 عیسوی میں لاہور کو اپنا مستقل مسکن بنا لیا۔ وہ زندگی بھر عوام کے مسائل اور خیالات کی ترجمانی اور عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہے۔ حبیب جالب نے سیاسی اور سماجی ناانصافیوں کے خلاف آوازیں بلند اٹھائی، جس کی وجہ سے وہ ہر حکومت کے دور میں معتوب ہوئے لیکن عوام میں مقبول رہے۔ ان کے شعری مجموعوں میں برگ آوارہ، سر مقتل، عہد ستم، حرف حق، ذکر بہت خون کا، عہد سزا، اس شہر خرابی میں، گنبد بے در، گوشے میں قفس کے، حرف سردار اور چاروں جانب سناٹا شامل ہیں۔ حبیب جالب نے کئی معروف فلموں کے لیے بھی نغمے لکھے۔ حبیب جالب کو انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں نے اعلیٰ اعزازات پیش کیے تھے، اور ان کی وفات کے بعد 2008 عیسوی میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز ایوارڈ سے نوازا تھا۔ ان کو نگار فلمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اس کے علاوہ 2006 عیسوی سے ان کے نام سے حبیب جالب امن ایوارڈ کا بھی اجرا کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ ولا امسک الا بحبلہ بک استجیر یا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غیر الزمان وتواتر الاحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.